الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ولو كره المشركون. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر ہجرت تک کا بیان گزشتہ جمعہ مکمل ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 14th ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. یہ ذہن میں رہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے تھے. آپ اوس و خزرج کے جوائنٹ مہمان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے نظام کو ہرگز نہیں چھیڑا. اوسی اوسی رہے, خزرجی خزرجی رہے, اور یہود کے جو قبیلے بھی مدینہ منورہ میں آباد تھے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے, انٹیکٹ تھے. مدینہ منورہ میں رہنے والے یہ قبیلے اوس اور خزرج, ان میں سے وہ سنز آف دا سوائل تھے, مدینہ ہی کے رہنے والے تھے, عرب تھے. جبکہ یہودیوں کے جو قبیلے وہاں آباد تھے وہ تورات و انجیل کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اور آپ کے صحابہ میں شامل ہونے کے لیے مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے تھے. صرف ان میں, ان کے ذہنوں میں مفروضہ یہ تھا کہ یہ آخری نبی جو آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی شاید یہود ہی میں سے ہوں گے. اس لیے کہ 2500 سے نبوت کے سلسلہ حضرت اسحاق کی اولاد میں, حضرت یعقوب کی اولاد میں, بنی اسرائیل میں تھا, اور بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پچھلے 2500 میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قسمت جو تھی وہ بنی اسماعیل کی جاگی تھی کہ وہ تمام فضیلتوں والے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مبعوث ہونے والے تھے. ان میں سے دو قبیلے یہودیوں کے, بنو قینقاع اور بنو نظیر زواد کے ساتھ, یہ حلیف تھے مدینہ کے بڑے قبیلے خزرج کے, اور بنو قریظہ حلیف تھا اوس کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے نظام کو نہیں چھیڑا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی, اور اس میں بالکل عام جو بھی ایک محنت کش ہوتا ہے ان کے ساتھ مل کر آپ نے بھاری بھاری پتھر بھی اٹھائے, اور مسجد نبوی کی تعمیر میں اگر میں کہوں ذاتی طور پر حصہ لیا تو غلط نہ ہوگا. یعنی صرف آپ نے سپرویژن نہیں فرمائی بلکہ باقاعدہ تعمیر میں حصہ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد پہلے 6 کے اندر دوسرا کارنامہ مواخات تھا. اخن عربی کے میں کہتے ہیں بھائی کو, مواخات بھائی بھائی بنانا. یہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا, اور انصار نے واقعتاً ان کو بھائی سمجھا. یہ جو ان کا نام ہے انصار, یہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے ان کا یہ لقب. یہ لفظ بھی آیا ہے قرآن مجید میں, کیا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت کرنے والے, پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. اور بطور ورب بھی آیا ہے ان کے لیے سورہ انفال کے آخر میں والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہ ان کا ٹائٹل ہے کہ انہوں نے پناہ دی اور مدد کی اور دونوں چیزوں کا حق ادا کیا۔ پناہ اس لیے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم نے ابو لہب کے ذریعے سے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا تھا، اب اوس اور خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈاپٹ کیا، گویا آپ کو پناہ دی، اور پھر جان و مال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی، اس لیے وہ نصر ہوئے ہیں، آوو بھی ہیں نصر بھی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں، جن کے ایمان کی قرآن مجید گواہی دے رہا ہو، ببانگ دہل، ان کے ایمان میں بھی کسی کو شک ہو تو پھر وہ اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، قرآن مجید تو بہرحال ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے واقعتاً بھائی سمجھا، حقیقی بھائیوں کے ساتھ بھی انسان اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتا جیسا برتاؤ مہاجرین کے ساتھ انصار نے کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، وہ اس کو گھر لے کر گیا، کسی نے گھر میں دیوار کھینچ دی کہ یہ میرا گھر ہے، اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، اور یہ آدھا حصہ تمہارا ہے، یہ آدھا تیرا ہے۔ بہت سے صحابہ نے ان سے ہیلپ لی نہیں، لیکن بہرحال ایکسٹینڈ کی سب نے، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصاری بھائی سے کہا کہ بس تمہارا بہت شکریہ، تو مجھے بازار کا راستہ بتاؤ اور میں خود کاروبار کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار کا طریقہ سمجھایا ہوا تھا، پہلے بھی وہ کاروباری تھے، پھر بھی انہوں نے کاروبار کیا، اللہ نے ان کو بڑی برکت دی تھی ان کے مال میں۔ لیکن بہرحال مہاجرین انصار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جو حد کا واقعہ ہے وہ تو وہ ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر گئے اور گھر کا سامان بھی بانٹ دیا، آخر میں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، میری دو بیویاں ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جسے اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے وہ غیر متحر زندگی گزارے اور میں دو بیویوں کے ساتھ ہوں۔ پردے کے احکام آئے نہیں تھے، کہا کہ یہ دو میری بیویاں ہیں، تم بتاؤ تمہیں کون سی پسند ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں اور تم اس سے نکاح کر لو۔ یعنی پناہ دینا، ہیلپ کرنا، شاید اس سے بڑی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر صحابہ نے ان سے وہ ہیلپ لی نہیں، لیکن بہرحال انصار نے حق ادا کر دیا مدد کرنے کا اور ان کو بھائی سمجھنے کا۔ دوسرا کام، تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینے کے پانچوں قبائل کو میز پر بٹھایا، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے درمیان بھی کئی لڑائیاں ہو چکی تھیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو حلیف قبائل تھے وہ بھی ان کے ساتھ لڑتے تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے سرداروں کو بٹھا کر میز پر انہیں قائل کیا کہ تم سب ایک ہی جگہ رہتے ہو، جہاں لوگ مل کر رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اختلافات ضرور ہوتے ہیں، جو کسی نے کہا کہ دو برتن ساتھ ساتھ پڑے ہوں تو کھڑکتے ضرور ہیں، لیکن تم اپنے مسائل کو گفت و شنید سے، گفتگو سے، بات چیت سے حل کیا کرو، ان مسائل کا کوئی پولیٹیکل حل ڈھونڈا کرو بجائے ملٹری سلوشن، آپس میں لڑا نہ کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قائل کیا کہ ان کے آپس میں جو بھی مسائل ہوں گے وہ لڑنے کی بجائے گفت و شنید سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے طے کریں گے۔ لیکن لڑائی کی نوبت کب آتی ہے؟ کہ جب کوئی فریق جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو۔ گفت و شنید، بات چیت، پولیٹیکل سولوشن، یہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک سے ہوتا ہے۔ اچھا تم یہ چیز چھوڑ دو، میں یہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اگر ایک فریق کہتا ہے کہ میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں تو پھر بات وہیں رک جاتی ہے۔ تو اگلا سوال یہ آیا کہ اگر کوئی فریق جو ہے اس میں کوئی چیز چھوڑنے کو تیار نہ ہو تو گیو اینڈ ٹیک تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ یو وانٹ ٹو ٹیک سم تھنگ یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ, تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گفتگو کو چلا رہے تھے آگے, لہذا انہوں نے خود ہی کہا ہوگا کہ جی پھر آپ کا فیصلہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یعنی اوس اور خزرج جو تھے انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تھا پہلے ہی, لیکن یہودی تو آپ کو رسول نہیں مان رہے تھے. لیکن آپ کی جو یہ ساری گفتگو تھی اس کے نتیجے میں یوں کہہ لیا کہ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یا ان سے صاحب ہو گیا, غلطی ہو گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حکم مان لیا, فیصلہ کرنے والا مان لیا. اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہو بھی کوئی نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے. لہذا وہ اب ٹیبل پر بیٹھے ہیں, ایک بات جو ہے وہ آ گئی, اس نے بھی مان لی, اس نے بھی مان لی, اس نے بھی مان لی, تو جسے پنجابی کہتے شرم بے شرمی, وہ چوتھا بھی مان ہی لیتا ہے, پانچواں بھی مان ہی لیتا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان تو لیا لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی وہ جو سازشی ہے ذہن تھا وہ ایوری ناؤ اینڈ دین کچھ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سامنے آتا رہا. تو چونکہ اب فیصلہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو پہلے سب سے معاملہ جو ہے بنو نذیر اور بنو قینقاع کا آیا ایک دوسرے کے بعد. انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی, تو اب چونکہ یہ دونوں قبائل جو تھے وہ بنو خزرج کے حلیف تھے, لہذا عبداللہ ابن ابی جو خزرجی سردار تھا وہ بڑا سب سے بڑا منافق, وہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی بھی کی. اس نے کہا کہ جی یہ ہمارے حلیف ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم معاملہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, نرم معاملہ یہی ہے کہ نہیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن جو بھی موویبل ہے وہ لے جا سکتے ہیں سوائے ہتھیاروں کے. یعنی ہتھیار چھوٹے سے چھوٹا بھی انہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا, باقی جتنی بھی پراپرٹی ہے جتنی بھی اتار کے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کباڑ, کھڑکیاں اور جو چھتوں کے چھتیر تھے وہ بھی اتار کے لے گئے, اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے گھر اجاڑے. قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ حشر میں ان کا, یخربون بیوتہم بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے, لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد, یہ پہلے چھ مہینے میں تین کام مکمل ہو گئے, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کا رخ کیا. اس باہر کے رخ میں آپ نے جو ایکٹیویٹی کی اس کے دو حصے تھے. آٹھ مہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی غزوہ بدر سے پہلے. یعنی پہلی مہم آپ نے روانہ فرمائی رمضان سن ایک ہجری میں, اور غزوہ بدر ہوا رمضان سن دو ہجری میں. تو ایک سال کا یہ فصل ہے. اس ایک سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ مہمیں روانہ فرمائی, ان میں سے چار میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے. گویا وہ چار غزوات تھے اور تین سرایا تھے. سریا کہتے ہیں نا اس مہم کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لیکن خود شریک نہیں ہوئے, وہ سریا ہے. اور غزوہ وہ مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے. تو چار میں آپ خود شریک ہوئے, چار میں آپ نے صرف اپنے بندوں کو بھیجا. یہ جو مہمیں تھیں ان کا کام کیا تھا؟ جزیرہ نمایاں عرب میں اپنی پریزنس کا احساس دلانا. کس کو؟ قریش کو. میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستوں کو کاٹ سکتا ہوں. تجارتی راستے کون سے تھے؟ اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا وہ نقشہ ہو تو اوپر سے ٹیپرنگ ہے اور نیچے سے براڈ ہے. نیچے جو ہے بحیرہ عرب ہے, اور اس کے بائیں طرف مغرب میں بحیرہ احمر ہے, اور دائیں طرف جو ہے وہ نیچے خلیج فارس ہے, اور پھر اس کے بعد پھر اوپر ایران, عراق, اور پھر اوپر چلے جائیں آپ شمال میں تو فلسطین, اردن, شام, یہ سارے علاقے ہیں, اور پھر اس کے بعد یورپ شروع ہو جاتا ہے. مغرب میں جائیں ٹاپ کے مغرب پر تو وہاں مصر ہے, اب جہاں پر نہر سویز ہے وہ تو بعد میں بنائی گئی ہے نا، لیکن یہ جڑا ہوا علاقہ تھا جہاں نہر سویز بنی ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا فرق بھی سمجھ لیجئے. مدینہ منورہ جو ہے یہ نخلستان ہے، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کھجور مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے، یعنی ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا کم سے کم 5 کلو کھجور تو لے کے آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی لے کے آتے ہیں. اور رمضان کے دنوں میں میں نے امریکہ کے اندر بھی بکتی دیکھی ہیں تمر من مدینہ، مدینے سے آئی ہوئی کھجور، جو عام جو ہے ان کے سٹالز پر مساجد کے ساتھ جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ بکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جاتی ہیں، اتنی کھجور ہے وہاں پر. اس کے مقابلے میں مکہ جو ہے یہ نہ وہاں پر بارش نہ وہاں پر پانی، پانی نہیں ہے تو ہریاول نہیں ہے، کچھ نہیں اگتا، اور کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے، بنتا بھی کچھ نہیں ہے. آپ سوچیں گے کہ پھر مکے والوں میں اکڑ کس بات کی تھی، چودھر کس بات کی تھی، سکی چودھر. ہاں ان کو جو اعزاز حاصل تھا، آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا بادشاہ اپنا ٹائٹل خادم الحرمین الشریفین اس پر فخر کرتا ہے، ملک کہلانے کی بجائے خادم الحرمین کہلاتا ہے، اس میں اعزاز ہے. تو مکے والے جو تھے ان کو اعزاز یہ تھا کہ وہ کعبے کے متولی تھے، اور ہر قبیلے کا ایک بت جو ہے وہ ان کے پاس تھا کعبے کے اندر، اور جس نے بھی حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے بہرحال اسے مکہ آنا ہے. اچھا اب حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت یہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، پیسہ کہاں سے آتا، یعنی ان میں خود تاجر بہت کم تھے جن کے پاس سرمایہ تھا اور وہ باقاعدہ تجارت کا مال جو ہے وہاں سے خرید کر وہاں لے کے جاتے تھے، اور پوری دنیا سے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ لے کے آتے تھے اور حج کے دنوں میں فروخت کرتے تھے. اگرچہ ان سے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ خرید کر مفت بیچتے تھے. آج بھی اگر آپ نے ایون اسی سال بھی اگر آپ نے حج کیا ہے تو نوٹ کیجئے کہ وہاں پر کبھی آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں حرم سے تو سامنے ایک بڑا ٹرالا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کو مفت جوس دے رہا ہوتا ہے، کبھی وہ منرل واٹر کی چھوٹی بوتل جو ہے وہ فری سب کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر حج کے موقع پر عرفات میں ایک ٹرالا ادھر کھڑا ہے وہ لنچ پیک دے رہا ہے، ایک ٹرالا ادھر کھڑا ہے وہ پھل دے رہا ہے سب کو، ایک ٹرالا ادھر کھڑا ہے جو جوس دے رہا ہے، ایک ٹرالا ادھر کھڑا ہے کہ جو پانی دے رہا ہے. آج بھی ان کی یہ روایت جو ہے وہ برقرار ہے. تو وہی جو تاجر باہر سے لے کے آتا تھا اور کچھ صاحب ثروت لوگ خریدتے تھے اور حاجیوں کو پلاتے تھے، تو انکم کا ذریعہ تو ہو گیا نا بارہ جو بیچنے والا ہے اس کا. لیکن عرب کی مکے کے لوگوں کا اصل جو بزنس تھا وہ کیا تھا، وہ کارگو بزنس تھا، کہ مشرق سے جو بھی سامان تھا وہ آتا تھا اور یمن کی بندرگاہ پر اترتا تھا، اور وہاں سے بائی سرفیس وہ یورپ کی طرف جاتا تھا اونٹوں پر لاد کے. اب موٹر وے تو بہت دور کی بات ہے، باقاعدہ راستے بھی نہیں تھے، اور کوئی روشنی کا بندوبست، کوئی اور سیکیورٹی کا بندوبست بھی نہیں تھا، اور قافلے لٹتے بھی تھے. قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا، یعنی عرب کے تمام لوگ انہیں پیردادوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، جیسے آج سے 40 سال پہلے تک 50 سال پہلے تک کوئی بس لوٹی جاتی تھی اور سامان لوٹنے کے بعد ڈاکوؤں کو پتا چلتا تھا کہ فلانا تو سید ہے، تو اس کو سامان بھی لا کے واپس کرتے تھے اور معافی بھی مانگتے تھے اور دعا کے بھی کہتے تھے سید بادشاہ تاری دعا ہی کافی. تو اسی طرح مکے کے لوگ جو ہے یہ پیرزادوں کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے، پورے عرب کے لوگ انہیں ایک رسپیکٹ دیتے تھے، باقی سارے قافلے لٹتے تھے، ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. لہذا ان کا جو سب سے بڑا بزنس تھا مکے والوں کا وہ کارگو بزنس تھا، کہ وہ یمن کے ساحل سے سامان اٹھاتے تھے اونٹوں پر، اور اونٹوں پر لاد کر اسے یورپ کی طرف پہنچاتے تھے. اب چونکہ ان کا قافلہ لٹتا نہیں تھا تو یوں سمجھیے کہ ان کے پاس جو بھی مال ہوتا تھا ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ انشیورڈ ہوتا تھا. اور آپ بھی کاروبار کرتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کاروبار کو، کہ جو بھی پارٹی جو بھی کارگو کمپنی آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی کام اسی کو دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے. لہذا یہ انہوں نے یہ پورا کا پورا بزنس جو تھا اس کو مونوپولائز کیا ہوا تھا, کوئی خطرہ نہیں تھا. اب باقی سب کے لیے قریش کون تھے؟ پیرزادے تھے, کعبے کے متولی تھے, بڑے پاک اور متبرک لوگ تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تو یہ نجس تھے, مشرک تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف دستے بھیج کر قریش کو ایک تو یہ احساس دلایا کہ دیکھو نقشے میں نوٹ کیجیے, مکہ نیچے ہے اور اوپر شمال میں مدینہ ہے, پھر آگے فردر جو ہے وہ شام ہے, یورپ ہے. تو مدینے کے دائیں بائیں سے وہ سارے کاروان روٹس گزرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں, یعنی ان کے راستوں کو آپ نے مخدوش بنا دیا, خدشہ کہ کہیں محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ہمارے قافلوں کو انٹرسپٹ نہ کریں. دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا کہ ان مہموں کے ذریعے سے آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں پیشکش کی کہ تم میرے الائز بن جاؤ, میرے اتحادی بن جاؤ. کسی قبیلے نے معذرت کی کہ نہیں, آپ کی لڑائی چونکہ قریش کے ساتھ ہے لہذا ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم قریش کو افینڈ کریں. جیسے آج امریکہ کی بدماشی ہے نا دنیا میں, کہ جس کے ساتھ امریکہ اپنی ناراضگی شو کر رہا ہو, خواہ ناراض ہو یا نہ ہو, جیسے ایران ہے, آپ اس کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتے. ختم ہو گیا کہ نہیں؟ حالانکہ اس میں انڈیا کی دلچسپی بھی تھی, لیکن بہرحال امریکہ نے آنکھیں دکھائیں اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا دھرا رہ گیا وہیں پر وہیں, اور وہ پائپ لائن اور نہ ہمیں گیس ملی نہ پیٹرول ملا, اور وہ ساری کی ساری اسکیم جو تھا وہ سرد خانے میں چلی گئی. تو اگر کسی قبیلے نے کہا کہ چونکہ آپ کی قریش کے ساتھ لڑائی ہے اور ہم قریش کو ناراض نہیں کر سکتے, سوری, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آلٹرنیٹ پیش کیا گیا کہ اچھا تم نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو میرے ساتھ, کہ اگر میری اور قریش کی لڑائی ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے. اب یہ دونوں قدم کیا تھے؟ یہ قریش کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کے لیے تھے, یعنی کوئی حضور کا حلیف بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی آپ کے ساتھ نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لے. یہ بھی کیا تھی؟ یہ قریش کی شکست. اب یہ وہ دو چیزیں تھیں کہ جو قریش کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور آپ کا زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے آئیں. اس سے پہلا قدم انہوں نے کیا اٹھایا کہ جب یہ اطلاع ملی قریش کو کہ کسی قافلے کا مسلمانوں کے ساتھ کچھ لیدے ہوئی ہے, کچھ تبادلہ ہوا ہے تیر چلانے کا, تو قریش کو بڑا غصہ آیا, اچھا یہ جرت, تو کیوں نہ ہم ان کو اس کو مزہ چکھائیں محمد کو اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو. لہذا ایک فنڈ ریز کیا گیا بہت بڑا, قریش نے ایک فنڈ ریز کیا اور اس سے بڑا قیمتی کا سامان خریدا جو جا کے یورپ جا کے بیچا جا سکتا تھا, اور یہ طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی, یعنی باقی جو قافلے تھے وہ تو انڈیویجولز کے ہوتے تھے نا, یہ کیا تھا, یہ قریش کا اجتماعی قافلہ تھا, اس سے جو آمدنی ہوگی ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کے مطابق کرش کرنے کے لیے استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی, یہ ابھی تک میں اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا کہ نہ فون تھا, نہ ٹیلیگراف تھی, نہ ٹیلیگرام تھی, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ ٹی وی چینلز تھے, کہ خبریں ادھر سے ادھر کیسے جاتی تھیں. لیکن آپ سیرت پڑھے تو آپ کو جا بجا معلوم ہوگا کہ حضور یہاں سے نکلے تو ان کو پتا تھا, وہ وہاں سے نکلے تو ان کو پتا تھا. تو وہ قافلہ روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی. اب چونکہ وہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی ترتیب دیا گیا تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقی حق حاصل تھا کہ آپ اسے انٹرسیپٹ کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت لے کر نکلے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، وہ قافلہ آگے نکل گیا، آپ بعد میں پہنچے اس جگہ پر، یعنی دو دن کا فضل ہو گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے، ایک تو آپ نے وہیں قیام فرمایا کہ واپس آئے گا تو اس کو ہم پکڑیں گے، اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اپنے کچھ بندے جو ہیں وہ پیچھے بھیج دیے کہ تم ان کی نقل و حرکت کی ہمیں خبر دیتے رہو کہ کب یہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں شام سے اور کب یہ کہاں پہنچیں گے۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے، بعد میں ایمان لائے لیکن اس وقت تو بہرحال وہ قریش کے ایک بہت بڑے سردار کی حیثیت سے وہاں گئے تھے، اور نو انسانی نے جو ذہین ترین انسان پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک ابو سفیان ہے، بہت ذہین آدمی۔ ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کا پیچھا کیا ہے، لہذا ابو سفیان شام میں اپنے سٹے کے دوران، قیام کے دوران بڑے ویجلنٹ رہے، محتاط رہے، اور پوچھتے رہے کہ یہاں کوئی غیر لوگ تو نہیں تم نے دیکھے، تو کسی نے بتایا کہ ہاں ہاں فلاں جگہ پر کچھ لوگ جو تھے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ان نون سے تھے، تو ابو سفیان وہاں پہنچے، تو وہاں سے مسلمان موو ہو چکے ہوئے تھے لیکن اونٹوں کی لیدے موجود تھی۔ اب ذہانت دیکھیے ابو سفیان کی، ابو سفیان وہاں پہنچے، آپ نے اونٹ کی ایک لید جو اسے توڑ کر دیکھا تو اندر گٹھلی تھی کھجور کی، تو یقین ہو گیا کہ وافر کھجور جو ہے وہ مدینے میں ہے، اور جن کے اونٹ بھی کھجور کھاتے ہوں وہ لازمن جو ہے وہ مدینے کے لوگ ہی ہیں۔ شور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیچھا کیا، وہ ایک کام پہلے کر چکے تھے، یعنی جو ہی انہیں پہلے یہ اندازہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ مکہ مکرمہ ایک پیغام بھیج دیا تھا انہوں نے کہ میری مدد کو پہنچو، مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا 50 مزید تیر انداز یا 100 تیر انداز، میں بھول رہا ہے، قافلے کے ساتھ تو 50 سے مزید تیر انداز بلائے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ واپسی پر راستہ بھی بدل دیا۔ یہ ہوتی ہے سیاست، سٹیٹسمینشپ، کہ مزید تیر انداز بھی بلا لیے اور واپسی پر راستہ بھی بدلا، اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بحر عمر کے ساتھ سے ہوتے ہوئے ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر سیف اینڈ ساؤنڈ واپس مکہ پہنچ گیا۔ اب مکہ پہنچ کر اس نے پیغام بھیج دیا، وہ 1000 کی فوج جو چل گئی تھی، یعنی قریش نے بھی دو کام کیے، ایک تو تیر انداز مزید بھیجے اور ساتھ ہی 1000 کا لشکر تیار کیا کہ ونس فار آل اب اس چراغ کو گل کر ہی دیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چراغ کو گل کرنے کے لیے اپنے خیال سے وہ آئے 1000 کا لشکر لے کر۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہے، بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر جب عین جنگ تیار تھی، ایک دو دن کے بعد ہونے والی تھی غزوہ بدر، ادھر مسلمان پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور کچھ فاصلے پر قریش پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ابھی میدان بدر میں نہیں پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر گئے کدرا سونگھے حالات کو کہ کیا حالات ہیں، ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا ملا، آپ نے اس سے پوچھا، حضرت ابوبکر سے کہا کہ پوچھو کہ کوئی دونوں فریقوں کی نقل و حرکت کوئی ادھر ہے، تو بوڑھا آدمی کہتا ہے پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ، اور پھر اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی میرے علم کے مطابق محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے، بالکل وہی تاریخ جب وہ روانہ ہوئے تھے، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ انہیں اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے جہاں پر مسلمانوں کی فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور میرے علم کے مطابق قریش فلاں تاریخ کو روانہ ہوئے ہیں مکے سے، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ اس ان کو یہاں ہونا چاہیے، اور بالکل وہی دو مقام تھے جہاں پر وہ موجود تھے۔ کیا خبر کے ذرائع تھے ان کے، واللہ اعلم، یعنی ہر آتے جاتے قافلے سے وہ سن گن لیتے تھے وہ لوگ، یا کیا کرتے تھے، یا انہوں نے کوئی جاسوس چھوڑے ہوئے ہوتے تھے. ابھی تک میں اس کا کوئی سراغ لگا نہیں سکا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا تھا، لیکن بہرحال ہوتا تھا. تو ایک طرف سے قریش جو ہے وہ چل پڑے، اور ادھر سے مہاجرین کی جماعت کے ساتھ انصار کی جماعت بھی شامل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دو میدان ہیں، تمہارے دو وکٹم ہیں، ایک طرف وہ قافلہ ہے اور ایک طرف وہ 1000 کا لشکر ہے. چوائس از یورس، تم جدھر بھی بڑھو گے ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں فتح دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی خوشخبری ہے، ادھر وے اگر ہم قافلے پہ ہاتھ ڈالیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، اور اگر 1000 کے لشکر سے لڑیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کدھر جانا ہے. سب سے پہلے تو مہاجرین میں سے تقاریر کی صحابہ کرام نے، حضرت مقداد نے بڑا زوردار خطاب فرمایا، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ جائیے اپنے رب کو لے کر اور لڑائی کیجیے، جب فتح ہو جائے تو ہمیں لے جائیے، ہم یہاں بیٹھے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ حکم دیں ہم تیار ہیں. کسی نے کہا کہ ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ حکم کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے، ہاں پھر بتاؤ پھر کیا ارادہ ہے، ہاں پھر دسو. اچانک سٹرائک ہوا انصار کو کہ جو حضور بار بار پوچھ رہے ہیں بتاؤ پھر بتاؤ پھر بتاؤ پھر. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کانہ کا تعنینہ، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں بتاؤ بتاؤ، یعنی ہوتا ہے نا اردو میں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میننگ دس. تو تانی جن کو عربی آتی ہے، کہ مضارے کا پہلا سیگا جو ہے واحد مذکر غائب کا وہ یعنی ہے، تو پھر واحد مذکر حاضر کا سیگا کیا ہوگا، تانی. کانک تانینا، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول سنیے، انا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو سچا رسول طرح قرار دے چکے ہیں، مان چکے ہیں. اب بھول جائیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا معاہدہ ہوا تھا، اس وہ معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی آپ پر کوئی حملہ آور ہوگا ہم آپ کا اپنے بچوں کی طرح دفاع کریں گے. اب آپ ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں، خود جا کر لڑنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بھول جائیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا ہوا تھا، میثاق مدینہ میں کیا طے ہوا تھا، ہم آپ کے ساتھ. تو آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے سرخ ہو گیا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم 1000 کے لشکر سے جا کے لڑیں گے. ادھر کیا ہوا کہ جب ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے، تو انہوں نے پیغام بھیجا لشکر قریش کو کہ واپس آ جاؤ، میں سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گیا ہوں مکہ. اب ان میں اختلاف رائے ہو گیا، ان میں جو سلح جو قسم کے اس قریش میں سے لوگ تھے، تھے سب کے سب کافر، سب کے سب مشرک، لیکن ان میں سے جو سلح جو تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہمیں خامخواہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، ہمیں واپس چلا جانا چاہیے اور خامخواہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. عتبہ بن ربیعہ ان میں سے ذرا عمر میں بڑا بھی تھا، پیسے والا بھی تھا، وہ مشورہ دے رہا تھا کہ نہیں، ہمیں محمد کو عرب کے حوالے کر دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد غالب آ گئے پورے عرب پر تو ہماری ہی فتح ہوگی نا، ہم میں سے ہے، ہمارا بچہ ہے، کرشی ہے، تو قریش غالب آ جائیں گے پورے عرب پر اس کے ذریعے، ہمیں اور کیا چاہیے. اور اگر قریش غالب آ گئے، عرب والے غالب آ گئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، لیکن ہم بدنامی سے بچ جائیں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کا خون کیا. ابو جہل جو تھا، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، ابو جہل تو لقب تھا اس کا، جہالت کا باپ یعنی سب سے بڑا جاہل، یہ ہاکس میں تھے تھا، جوشیلے لوگوں میں تھے تھا، یہ آیا غصے میں اور اس نے عتبہ بن ربیعہ کو تانا دیا. ہاں بیٹا یاد آ رہا ہے نا، یعنی عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سامنے لشکر میں. ہاں بیٹا یاد آ رہا ہے نا، اس لیے مشورے دے رہے امن کے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان آٹھ مہموں میں سے جو ایک مہم تھی جو آپ نے طائف کے قریب نخلہ ایک وادی ہے اس کی طرف بھیجی تھی، یہ بڑی عجیب مہم تھی کہ آپ نے سات آدمیوں کا ایک دستہ بنایا، ان کا ایک امیر مقرر کیا اور اس کو ایک سیل لیٹر دیا اور اس کو کہا کہ ادھر چلے جاؤ اور دو دن کا سفر کر کے میرا خط کھولنا اور انسٹرکشن کے مطابق عمل کرنا. انہیں دو دن کا سفر کر کے خط کھولا تو خط میں تھا کہ نخلہ چلے جاؤ، یعنی بھیجا ادھر تھا لیکن جانا ادھر تھا، نخلہ چلے جاؤ اور وہاں پر قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اطلاع دیتے رہو. جب انہوں نے خط کھولا تو کمال دانش مندی کا مظاہرہ کیا، خط کھول کر کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلہ میں جاؤں اور وہاں جا کر قیام کروں. نخلہ مکہ مکرمہ سے کوئی 60-70 کلومیٹر دور تھا صرف، یہ تو 400 کلومیٹر دور تھا مدینہ. تو مجھے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، میں تو ان کی حکم کی کمپلائنس کروں گا، تعمیل کروں گا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اگر تم اس مشکل مہم پر نہیں جانا چاہتے تو چلے جاؤ واپس، میں تو جاؤں گا. نتیجہ کیا نکلا؟ سب صحابہ نے کہا کہ کیوں، ہم بھی جائیں گے، اللہ کے رسول کی خواہش کو ہم بھی پورا کریں گے. وہاں پر کیا ہوا کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، رجب جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، رجب کی آخری تاریخ تھی اور قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا. وہاں پر جو مال تجارت تھا وہ بہت مہنگا تھا، چمڑے کا سامان تھا اور کشمش تھی. وہاں پر کچھ ان کی مڑبیر ہوئی، توتو میمے ہوئی، اور وہ ہو جاتی ہے جب آپ کا دشمن آپ کے علاقے میں فریکوینٹلی نظر آئے تو آپ ایک دن پوچھ ہی لیتے ہیں اسے بھی، تو کیسے کی کر رہے ہیں؟ اب وہ بھی آگے سے گرم بولے گا تو پھر پہلے گرم گرم گفتگو ہوگی، پھر ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، اور پھر اینی تھنگ کین ہیپن. تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں جو ہے ان کو انٹرسیپٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ہو حرمت والا مہینہ ہے. انہوں نے کہا حرمت والا مہینہ ہے تو پھر کیا انتظار کرو کہ تم یہ حرم کی سرزمین میں شامل ہو جائے، وہ بھی حرمت والے یہ بھی حرمت والی. تمہارے نے اجتہاد کیا کہ ہمیں ان پر ہاتھ ڈال ہی لینا چاہیے. ہاتھ ڈالا، ایک کافر جو ہے وہ قتل ہو گیا، عبداللہ حضرمی نامی، اور ایک کو گرفتار، دو کو گرفتار کر لیا، ایک بھاگ گیا. اب ابو جہل نے عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس نے سارے سب کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑے اور دہائی دی، میرے بھائی کا خون، میرے بھائی کا خون. یہ کیا تھا؟ میرے بھائی کے خون کا بدلہ لیا جائے. یہ قریش کی ٹریڈیشن میں کسی کے خون کو بھڑکانے کے لیے بڑا افیکٹو ٹول تھا. لہذا عتبہ بن ربیعہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور باقی سب بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم خون کا بدلہ لیں گے. اور چونکہ عبداللہ ابن عتبہ بن ربیعہ کو ابو جہل نے تانا دیا تھا بیٹے کا، لہذا سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ میدان میں آیا ہے بدر میں، اور اس نے کہا کہ جی آؤ مقابلے کے لیے اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر. عتبہ، شیبہ اور ولید سب سے پہلے میدان میں آئے، اور دوسری طرف سے ان کے اس کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ میدان میں آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلا لیا کہ تمہارا باپ ہے، اگرچہ کافر ہے لیکن بہرحال تم میدان میں نہ، ان کے اپنے باپ کے سامنے نہ جاؤ. اس کے بعد تین انصاری صحابی نکل کر آئے تو عتبہ نے کہا کہ پہلے اپنا تعارف کرواؤ. انہیں تعارف کروایا کہ ہم یہ خضرجی ہے، میں اوسی ہوں، یہ بھی خضرجی ہے. تو عتبہ چیخا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو، کرشیوں میں سے، مہاجرین میں سے نکالو. تو پھر تین صحابی، حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور صحابی جو ہے وہ آئے ہیں، اور پھر یہاں سے جنگ کا آغاز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی فیصلہ کن فتح دے دی. وہ جو نخلا میں واقعہ پیش آیا تھا، اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ وہ مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیش کیا مال غنیمت اور بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کیا کہ میں نے تمہیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ وہاں ٹھہرو، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اطلاع دو. تو آپ نے مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا لیکن ان کے خلاف کوئی کورٹ مارشل بھی نہیں کیا, بس اگنور کیا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی فیصلہ کن فتح دے دی بدر کے میدان میں, 70 کرشی سردار مارے گئے, 70 قیدی بن گئے. اب یہ پہلا موقع تھا کہ مال غنیمت ہاتھ آیا, تو سورہ انفال نازل ہوئی اور اس میں وہ جو غنیمت کا سارا قانون تھا وہ نازل ہو گیا. یہ رہے قیدی, یہ بھی پہلا موقع تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ فرمایا. اب اس کے مشورے میں دو مختلف رائے آئیں, یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی رائے مختلف آئی. حضرت ابوبکر شریف آدمی, اول روز سے شریف آدمی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے, مین از نوٹ مائن دا کمپنی ہی کیپس, کبھی برائی کا رخ ہی نہیں کیا. یہ پتا ہے کہ وہ برائی ہے لیکن برائی کتنی بری ہوئی ہوتی ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لہذا اپنے جیسا شریف سمجھا ان کو بھی کہ نہیں ان کے کچھ لے کر اور ان میں سے جو پڑھے لکھے ان سے بچے پڑھوا کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے کہا نہیں, اللہ کے رسول, یہ ہم ہی میں سے ہیں اور ہماری یہ جنگ اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوئی ہے, لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے اور نام لیے, آپ عباس کو قتل کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا, وہ بھی ان میں سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت زینب کا شوہر بھی ان میں سے تھا. نام لے کر کہا کہ آپ فلاں کو قتل کریں, میں فلاں کو قتل کروں, ابو بکر فلاں کو قتل کرے, فلاں فلاں کو قتل کرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی رحمت اور شفقت بہت زیادہ تھی اور شرافت, لہذا آپ نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کر کے اس پر عمل کیا. لیکن قرآن مجید میں کیا آیا کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ قیدی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ برتا تو سوائے عمر کی اور دوسرے جو صحابی تھے جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے, ہم سب ہلاک ہو جاتے. پھر ایک واقعہ تو میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا, غزوہ بدر کا, کہ جب تقاضا کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی تاوان جو ہے وہ لے آؤ یا بچے پڑھا دو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا تاوان کے طور پر, پینلٹی کے طور پر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے, اپنی بیٹی کو دیا تھا انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کو یہ ہار واپس کر دوں, یہ اس کے پاس خدیجہ کی نشانی ہے. تو صحابہ رو پڑے, اللہ کے رسول ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے زمینی حقائق ہیں. یہ ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے ہوئے اسلام غالب نہیں ہوا, یعنی نفسیاتی تکلیفیں, جسمانی تکلیفیں, تھریٹس, جانوں کی قربانیاں, سامنے اپنے ساتھیوں کا خون, یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پھر اسلام غالب ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے اور پھر اس کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خلیل بالقرآن هو امامنا على هداية الله آمتنا, كلام ربنا هدايتنا, عطاء جبريل على رسولنا.